اب آپ اس مبارک سلسلے کا ساتواں حلقہ سماعت فرمائیں.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے آیت تخییر اور ایک تھی آیت الحجاب اور ایک ہے آیت تطہیر. یہ تین چیزوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، جو الحمدللہ ہم مختصراً پڑھ چکے اور سن چکے کہ آیت تخییر میں اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خیار دیا تھا کہ اگر آپ دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ فرما دیتے، اور اگر اللہ اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی مودت صادقہ میں تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا جو آپ کو قیامت میں ملے گا. لیکن تمام بیویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. یہ تھی آیت تخییر. اسی طرح آیت حجاب جس میں اللہ نے پردے کا حکم. اب باقی بحث تھی آیت تطہیر سے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبی کو رجس سے پاک کر دیں, رجس کو دور کر دیں اور بالکل پاکیزہ بنا دیں. یہ ہے آیت تطہیر. تو اصل میں تو یہ عظمت ہے ازواج رسول کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی وجہ سے ہمیں اتنے مسائل کا علم ہوا, اتنا اللہ نے قرآن پاک میں بلاغت و فصاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جیسے ہم نے اپنے نبی کو چنا ہے ان کے لیے اللہ نے حضور کے لیے ان کی بیویاں بھی چنا. اب سمجھے مسئلہ تطہیر, اس میں جو اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک ایک تو تطہیر سے مراد عصمت ہے, یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک آیت تطہیر کا مقصد جو ہے وہ ان کو معصوم بنانا ہے. ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں. اور دوسری بات ان کے نزدیک کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے اس میں بیویوں کا دخل نہیں, بلکہ شیعہ حضرات کے نزدیک اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جیسے سیدنا علی ہیں, حسن و حسین ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں اور رحمت دو عالم ہیں. اس لیے ان کے عقیدے میں یہ لفظ بڑا عام ہے, آپ نے سنا ہوگا پنج تن کا, کہ یہ پانچ نفوس ہیں جو پاک ہیں. اسی کو وہ فارسی میں بھی, عربی میں بھی, اردو میں بھی, ہر جگہ اسی کا وہ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ لی خمستن اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ. ان کے نزدیک یہ بڑا دعویٰ ہے کہ بھئی یہ پانچ ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں. اور وہ پانچ کون سے ہیں؟ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, المرتضی سیدنا علی, ابناہما ان کے دو بیٹے حسن و حسین, والفاطمہ اور بی بی فاطمہ. یہ پانچ. اسی طرح ان کے نزدیک یہ پانچ نفوس جو ہیں پاک ہیں. اور اسی طرح پھر بارہ امام, تو چونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک ان کی پھر بڑی قسمیں جو ہے نا دو ہو جاتی ہیں. ایک اثنا عشری کہلاتے ہیں جو بارہ اماموں کو مانتے ہیں, اور ایک شش امامی ہیں جو چھ اماموں کو مانتے ہیں. اور ویسے تو شیعہ حضرات کی اقسام جو ہیں وہ تقریباً 300 سے بھی زیادہ ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے عصر کے ایک عظیم عالم, عظیم مجتہد اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب حبران تو مراد ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم, کہ بھئی یہ دو حبران جو ہے نا جو بات کہہ دیں پھر اس طرح کہ وہ بات بڑی پکی ہوگی. اللہ نے علم دیا, شان دی, رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے, کتاب منہاج السنہ, ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے منہاج السنہ کے نام سے, عربی میں کتاب ہے. وہ تو خیر بہرحال علمی کتاب ہے جس سے علماء استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ان کے سارے اقسام ذکر کیے ہیں شیعہ کے, کہ ان کے کتنے اقسام ہیں. اور لیکن زیادہ جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ ورنہ تو بہت, یعنی آدمی گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا ہے. زیادہ جو ہیں بہرحال اثنا عشری اور شش امام, بارہ اماموں کو ماننے والے اور چھ اماموں کو ماننے والے. اچھا بہرحال اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے پانچ تن جو ہیں یہ پاک ہیں اسی طرح بارہ امام بھی پاک ہیں. ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ معصوم ہیں. یہ پانچ تو معصوم ہیں ہی ہیں کیونکہ یہ تو اہل بیت ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بارہ امام ہیں نا وہ بھی معصوم ہیں. تو اب دو باتیں دماغ میں رکھ, ایک ان کا عقیدہ کہ بارہ امام بھی معصوم ہیں اور پانچ جو ہیں یہ اہل بیت ہیں یہ بھی معصوم ہیں, اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ کہ اہل بیت سے مراد ہیں ہی یہ پانچ, ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے. ازواج رسول یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی وہ جو ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں, کہ ان کو بھی ہم اہل بیت میں شامل کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ شامل نہیں ہیں. دو باتیں ہو گئیں, یہ اپنے دماغ میں رکھیں. اب ان کے مقابلے پہ عقیدہ اہل سنت والجماعت. عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اہل بیت کے لفظ سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول ہیں, اور اس کے بعد وہ اولاد رسول بھی شامل ہیں. یعنی اہل سنت والجماعت ان کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول میں سب سے پہلے تو ازواج رسول ہیں, لیکن اہل بیت میں حضور کے بیوی فاطمہ ہیں, حضور کی بیٹیاں ہیں, حسن حسین ہیں, بیوی فاطمہ کی بیٹی ہے وہ بھی سب اہل بیت ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ابن ام النبی مصطفیٰ ہیں, وہ بھی اہل بیت ہیں. تو ایک تو ان کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ پانچ نہیں ہیں, بلکہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول اللہ ہیں, یعنی اس کے بعد عترت رسول ہیں, یہ سب اہل بیت ہیں. اور دوسری بات جو ہے اہل سنت کے عقیدے میں وہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی, معصوم جو ہیں وہ انبیاء ہوتے. انبیاء کے بعد جتنا بڑا مرتبہ ہے چاہے وہ صحابہ ہیں, چاہے وہ اہل بیت ہیں, چاہے وہ ازواج رسول ہیں, ان کو آپ محفوظ تو کہہ سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں کہہ سکتے. یعنی محفوظ تو ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی, اللہ نے ان کو کسی غلطی میں پڑھنے ہی نہیں دیا, لیکن ان کو آپ معصوم نہیں کہتے. معصوم اگر ہے تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. اس لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے آقا ہیں تو لا نبی بعدہ, آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں, ولا رسول بعدہ, آپ کے بعد رسول بھی کوئی نہیں, ولا معصوم بعدہ, کہ آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں. کیونکہ معصوم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں اور سمجھ لیں ذہن میں انشاءاللہ کہ انبیاء جو معصوم ہیں اسی طرح ملائکہ بھی معصوم ہیں. اسی طرح ملائکہ جو ہیں اللہ کے جتنے فرشتے ہیں, اب ان کی تعداد کو تو کوئی نہیں جانتا, وما يعلم جنود ربك الا هو, اللہ کا جو یہ لشکر ہے, اللہ نے جو ملائکہ بنائے ہیں ان کا عدد ہم تو جانتے نہیں, ان کی تعداد ہم نہیں جانتے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کثیر تعداد ہے اور اللہ ہی ان کی عدد کو جانتے ہیں. اور اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, فرفع بصرہ الی السماء, حضور پاک نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا, اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اتت السماء وحق لها ان تأتى, کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے. اتیت کہتے ہیں آواز کو, کہ جیسے آپ دیکھیں نا مثلا اونٹ پہ آپ پلان رکھیں اور اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں تو پھر پلان میں سے ایک چرچراہٹ, لکڑی کی چرچراہٹ کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے, جب وہ چلے گا اور ہلے گا اور لوٹ پڑے گا تو ایک آواز آئے گی, تو اس کو کہتے ہیں اتیت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتت السماء آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں, اور فرمایا وَحُقَّ لَهَا أَن تَحِدَّ, اور فرمایا کہ آنی بھی چاہیے, کیونکہ مَا مِن مَوْزِئٍ, آپ نے فرمایا آسمان میں مَا مِن مَوْزِئٍ, ایک روایت میں ہے قَدْرَ شِبْرٍ اور ایک میں ہے قَدْرَ أُصْبَعَيْنِ, کہ آسمان میں ایک بالشت کے برابر, اور ایک روایت میں ہے کہ دو انگشت کے برابر, کوئی جگہ خالی نہیں ہے, الا وبلک قائم ساجد یسبح ویقدس للہ, مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں سجدے میں ہے, رکوع میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے, کہ دائمًا ان کی غذا جو ہے وہ بھی تسبیح ہے, کہ دائمًا وہ اللہ کی تسبیح میں آتے ہیں, جیسا کہ بعض روایات میں ان کی تسبیح کا ذکر بھی ہے کہ ملائکہ جو تسبیح کہتے ہیں سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکہ والروح, سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکہ والروح, یہ ان کی تسبیح. تو اب یہ بات سمجھے کہ ملائکہ بھی معصوم ہے, کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کے احکام کی کبھی نہ فرمانی نہیں کرتے, ویفعلون ما یؤمرون, اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں. تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل جو ہے وہ ملائکہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی کبھی نہ فرمانی کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے, آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تم بہت دیر کر دیتے ہو آنے میں, اور مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ جبرائیل جلدی آئے, ایک تو جبریل سے لکھا ہو اور دوسرا صاف بات ہے کہ وہ آئیں گے تو اللہ کا وحی لائیں گے, اللہ کا قرآن لائیں گے, اللہ کے احکام لائیں گے, لیکن تم کافی دیر کر دیتے ہو آنے میں. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے زیادہ اشتیاق ہوتی ہے کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں, آپ کی زیارت کروں, آپ سے ملوں, آپ سے باتیں کروں, مجھے تو زیادہ اشتیاق ہے. وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ, مجھے تو آپ کے ملنے کا آپ سے زیادہ اشتیاق ہے. لیکن انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں, جب تک اللہ ہمیں حکم نہ دے ہم تو حرکت ہی نہیں کر سکتے, تو اتریں کیسے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کیسے آ سکتے ہیں. تو اس لیے حضور دیر ہوتی ہے کہ حکم ملے تو ہم آئے نا, جب تک حکم نہ ملے ہم کیسے اتر سکتے ہیں. اور اسی کو آپ نے دیکھا ہے, آپ الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں, سورۃ القدر آپ نے تلاوت کی ہے, کہ لیلۃ القدر کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا, کہ اس میں جبریل بھی اترتے ہیں ملائکہ بھی اترتے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, لیکن اللہ کے حکم, اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر وہ نہیں اترتے, اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے تابع. اسی طرح قرآن کہتا ہے فالمدبرات امرن, کہ اللہ نے تدبیر امر کے لیے بھی ملائکہ کی ذمہ داری رکھی ہے, کہ بھی اب ارواح کو قبض کرنا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے, روح پھونکنا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے, بادلوں کو چلانا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے, کسی جگہ جا کے برسانا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے. اب یہ اس کی تعبیلات جو ہے, مثلا سائنس ہماری کچھ کرتی پھرے, وہ کہے کہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بخارات کو, تو ان ہواؤں کا خالق کون ہے, ان بخارات کو پیدا کرنے والا کون ہے, ان سمندروں کا خالق کون ہے, ان دریاؤں کا خالق کون ہے. تو آدمی سیدھی بات کیوں نہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی, کہ ہم ہوائیں چلاتے ہیں وہ خوشخبریاں لاتی ہیں میری رحمت کے آنے سے پہلے, کہ ہوا ٹھنڈی لگی ہو گیا اچھا انشاءاللہ بارش آ رہی ہے بھائی, یا کہیں بارش بھائی ہو گئی ہے دیکھو ہوا کیسے ٹھنڈی ہو گئی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بادل چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن پانی لے کے کھڑے ہیں آسمان و زمین کے درمیان میں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پانی کے کھڑے ہیں، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں گرتا ہے. بادل آتے ہیں، بن برسے گزر جاتے ہیں، اور کبھی حکم ہوتا ہے تو وہاں برس جاتے ہیں، کبھی حکم ہوتا ہے حرم کے اندر بارش ہے باہر کوئی نہیں ہے، کبھی باہر بارش موجود ہے حرم کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. آپ اس کو سینس کی ہزاروں تشبیہات، سینس اسباب میں گم ہو کے رہ جائے گی، لیکن مومن جو ہے وہ خالق الاسباب پہ نظر ڈالتا ہے. وہ صرف مادے کے چکر میں رہ جائیں گے، وہ مادے کے بنانے والے کو سوچتا ہے. وہ اس کو مونسون کی ہواؤں کا ذریعہ سمجھیں گے، لیکن مومن خالق کے ہوا کو ذریعہ سمجھتا ہے کہ جو ہواؤں کے پیدا کرنے والا ہے. تو اب دیکھیں ملائکہ کی ڈپٹیاں ہیں، اور جو ڈپٹی ہے ملائکہ مجال ہے کہ اس میں کبھی تاخر ہو یا اس میں کبھی دیر ہو، اپنے اپنے احکام پہ وہ پابند ہیں. تو ملائکہ معصوم ہیں اور انبیاء بھی معصوم. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو شان عصمت انبیاء ہے وہ ملائکہ نہیں. اصل شان عصمت جو ہے وہ انبیاء کی جو ہے نا، ملائکہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے. ملائکہ کی عصمت تو ہے، ملائکہ معصوم تو ہیں، لیکن وہ معصوم ایسے ہیں کہ غیر اختیاری معصوم ہیں. جب ان میں اللہ نے قوت حیوانیہ رکھی نہیں، کھانے کا جذبہ نہیں رکھا، وہ کہیں جی ہم نہیں کھاتے تو کون سی بہادری ہو گئی، وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے. اللہ نے ان میں پانی پینے کا جذبہ ہی نہیں رکھا، بیوی کا جذبہ ہی نہیں رکھا، قوت شہوانیہ رکھی نہیں ہے، قوت حیوانیہ رکھی نہیں، تو اس میں کون سی بڑی بہادری ہے. اس کی مثال مثلا ایسے ہے کہ جیسے ایک انین ہو، ایک نامرد ہو، اور وہ اپنی پاک بازی بیان کرے کہ جناب میں نے ایک خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت کے ساتھ رات گزاری اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، تو گناہ کیا کرے گا. اس لیے ملائکہ معصوم تو ہیں، لیکن ان میں یہ جذبات اللہ نے رکھے نہیں. اصل کمال عصمت انبیاء کا ہے کہ جن میں اللہ نے یہ سارے جذبات رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے. کہ ان میں کھانے کا بھی جذبہ ہے، قوات ملکیہ بھی ہیں، قوات شعبانیہ بھی ہیں، قوات غضبیہ بھی ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ خیال رکھا کرو، کبھی میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں، کیوں انما انا بشر، میں انسان ہوں، اغضب کما تغضبون، جیسے تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی تو غصہ آ جاتا ہے، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. ایک کمال عصمت یہ ہے کہ طاقت ہے، قوت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، جمال ہے، جذبات ہیں، اور امرات العزیز سارے دروازے خود بند کرتی ہے، سارا اہتمام خود کرتی ہے، پھر دعوت نظارہ دیتی ہے اور کہتی ہے ہائی تلک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. وہاں پیغمبر بولتا ہے، کہتا ہے خبردار اللہ کی پناہ، میں اللہ کی نافرمانی کروں، انہ ربی احسن مثوائی، انہ لا یفلح الظالمون. تو یہ کمال عصمت ہے کہ یعنی آپ اندازہ کریں گے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، یوسف کا جمال ہو، اور یوسف علیہ السلام کا شباب ہو، اور پیغمبر کی قوت ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغمبر صرف کہتا نہیں اور کر کے دکھلاتا ہے کہ وہ پکڑتی ہے وہ بھاگتا ہے، وہ کھینچتی ہے وہ دوڑتا ہے، وہ اپنے گناہ کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے وہ بچنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا نا، تو ہم نے برائی کو اس سے ہٹایا. مانا برائی آ رہی تھی، یہ نہیں کہ یوسف بھی جا رہے تھے، یوسف تو دوڑ رہے تھے اور دروازے کھول رہے تھے، اللہ نے دروازے بھی کھول دیے. تو اس لیے معصوم ملائکہ بھی ہیں اور معصوم انبیاء بھی ہیں، لیکن عصمت انبیاء جو ہے وہ کروڑہا درجہ فرشتوں سے بہتر ہے، کیونکہ انبیاء کی شان ویسے بھی فرشتوں سے اعلیٰ، فرشتوں سے افضل ہے. کہ فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت جبریل ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، بغیر اذن کے اندر نہیں آ سکتے. وہی جبریل ہیں جو حضرت کے لیے براق لاتے ہیں، وہی جبریل ہیں جو خادم بن کے اسراء و معراج میں ساتھ جاتے ہیں. انبیاء کا شان بہت بلند ہے. اب معصوم تو دونوں ہو گئے لیکن وہ معصوم اضطراری ہیں اور انبیاء معصوم اختیاری ہیں. ان کو عصمت ہے اور اختیار بھی ہے لیکن اللہ کے در سے اپنے آپ کو معصوم رکھا. اچھا اب انبیاء کی عصمت میں بھی یاد رکھیں علماء کے اقوال. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. کیا معنی؟ یعنی کبائر سے معصوم. کیا معنی؟ یعنی بڑے گناہوں سے پاک. جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا, جیسے شرک ہے, جیسے زنا ہے, قتل ہے, حقوق الوالدین ہے, قذف المحصنات ہے, اسی طرح تولی یوم القتال ہے, بڑے بڑے گناہ, تو وہ کہتے ہیں کہ معصوم تو ہیں نبی, انبیاء معصوم ہیں لیکن کبائر سے, بڑے گناہوں سے معصوم. چھوٹی چھوٹی خطا جو ہے پیغمبر سے ہو سکتی ہے. یعنی کیا مانا؟ صغائر تو ہو سکتے لیکن کبائر سے معصوم ہیں. بعض علماء کا یہ خیال ہے. ایک دوسرا خیال دیکھیں, دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم تو ہیں لیکن نبوت ملنے کے بعد, نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے ان سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جائے لیکن نبوت ملنے کے بعد وہ معصوم ہیں. یعنی انبیاء کو جب اللہ نبی بنا دیتے ہیں 40 سال کے بعد ان کو نبوت مل جاتی, تو جب ان کو اللہ نبی بنا دیتے ہیں, وہ رسالت کا تاج سر پہ رکھ لیتے ہیں, نبوت کا تاج پہن لیتے ہیں, تو اب وہ معصوم ہیں. نبوت ملنے سے پہلے جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ دو قول. اور تیسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں, صغائر سے بھی معصوم ہیں, کبائر سے بھی معصوم ہیں, چھوٹے گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی معصوم ہیں. نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں, نبوت کے بعد تو معصوم ہیں ہی ہیں, اس کے بعد تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو ایک تیسرا قول یہ. اچھا یہ علماء اس لیے کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ نبوت سے ملنے سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی آخر درخت چکھ بیٹھے, تو غلطی ہو گئی. حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا ہذہ الشجرۃ, تو چلے گئے. تو کہتے ہیں جی غلطی تو ہو گئی نا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے بھی حکم خداوندی کا انتظار نہ کیا اور بستی چھوڑ کے چلے گئے, غلطی تو ہو گئی. اسی لیے تو انہوں نے پھر اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے تو ہو سکتے ہیں گناہ لیکن بڑے نہیں ہو سکتے. اچھا نبوت سے پہلے ہو سکتے ہیں, بعد میں نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں ثم اجتباہ ربہ, پھر اللہ نے ان کو چن لیا. تو بہرحال لیکن جو علماء کہتے ہو کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہر حال میں معصوم ہے, وہ صغائر سے بھی معصوم ہوتا ہے, وہ کبائر سے بھی معصوم ہوتا ہے, نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. اچھا ان کی دلیل یہ ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے یہ بات, یہ تو خطا اجتہادی ہے, یہ غلطی تو ہے نہیں. اس اللہ ہی نہیں کہتا کہ آدم نے غلطی کی ہے, تم کون ہو غلطی کہنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنا قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن کہتے ہیں ولقد اہدنا الی آدم من قبل فنسی, آدم بھول گیا. تو اللہ فرماتے ہیں بھول گیا, آپ کہتے ہیں گناہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہاں باقی یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اس کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ عام آدمی سارا دن گالیاں دیتے ہیں لیکن کوئی بڑے آدمی کے منہ سے اتفاق سے بھی غلط لفظ نکل جائے تو اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کہہ دیا, مجھے تو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی نا کہ میرے لفظ, میری زبان سے یہ لفظ نکلتا. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم, حالانکہ خدا بند قدوس فرما رہے ہیں کہ بھول گیا, لیکن آدم خود کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کیونکہ یہ عظمت انبیاء علیہ السلام ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی غلطی مانگی تو اگر بیٹے کے لیے دعا مانگی تو یہ کبائر نہیں تھے, یہ ان کا خیال تھا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا میرے اہل کو بچانے کا, اسی لیے تو کہا کہ ان بنی من اہلی وان وعدک الحق, کہ میرا مولا یہ میرا بیٹا ہے میرے خاندان سے ہے اور آپ کا تو وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتی, انہوں نے کہا کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جن کے ساتھ مل کے میرے آقا بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی آج رات جو ہے فلاں عرب کے فلاں سردار کی مکے میں شادی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جا کے ذرا شادی کی دعوت میں شرکت کروں, دیکھوں کیا شادیوں میں یہ کیا خوشی کیسے مناتے ہیں, کیا ان کے انتظامات ہوتے ہیں. سنا ہے بڑے بڑے قصاص آتے ہیں, قصے سناتے ہیں, اور وہاں کچھ کھیل وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وہاں آدمی رات کو جاگوں گا تو صاف بات ہے کہ میں صبح نیند بہت لیٹ کھلے گی اور مجھے صبح کو سونا پڑے گا. تو اس نے کہا حاضر یا رسول, ابھی یہ آپ کا بچپن ہے, نبوت نہیں ابھی ابتدا ہے, ابھی تو بچپن ہے. تو اسے کہا اس نے میں لے جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شادی والی رات اس شادی کے مقام پہ پہنچ گیا, وہاں پہنچنے کے بعد میں بیٹھ گیا, سارے لوگ آ رہے تھے, مہمان آ رہے تھے, وہ بھی بیٹھ رہے تھے, میں بھی بیٹھ گیا. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ پتہ نہیں اب یہ کب ان کا فنکشن شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں وغالبنی النوم, اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھ پہ نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں وہی پنڈال میں ہی سو گیا, وہ جو انہوں نے شادی کے لیے جگہ بنائی تھی میں وہی سو گیا. اور فرماتے ہیں کہ میری نیند نہیں کھلی حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا, سورج چڑھ گیا اس کی گرمی سے میں اٹھا کہ کیا ہو گیا بھائی, دیکھا تو نہ تو وہاں کچھ شامیانہ ہے, نہ پنڈال ہے, نہ بندہ ہے, نہ کچھ ہے, میں اکیلا مٹی میں سویا ہوا. تو میں حیران ہو گیا بھی کیا ہو گیا بھائی, وہ رات ختم ہو گئی, شادی بھی گزر گئی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو رات کو آخر تو حصہ رات میں ختم ہو جاتی. تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا, تو پھر میں نے دوسری رات بھی اپنے ساتھی سے کہا, میں نے کہا بھی رات تو مجھے آ گئی نیند, رات تو میں ان کا کوئی فنکشن دیکھ ہی نہیں سکا اور نہ میں نے ان کا کوئی قصہ سنا, اگر میں مہربانی کروں تو آج رات بھی ایک شادی ہے میں پھر وہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ جائیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آ گیا, فرماتے ہیں کہ میں آ کے جوں پنڈال میں بیٹھا, ابھی مہمانوں کی آمد و رفت تھی اور میں بالکل کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو جگانے کی کہ آج میں نے نہیں سونا ہے, لیکن فرمایا فغالبنی النوم, خدا کی شان ہے کہ پھر بھی اوپر نے غلبہ کر لیا اور پھر میں اسی طرح صبح اٹھا جب سورج نکل آیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ عصمت انبیاء کا مقام تھا, اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی خاتم الانبیاء والمرسلین جس کو میں نے پوری عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ خود ہی چھوٹے موٹے قصے کہانیاں سنتا پھرے. تو اللہ نے ان کی شان کے مطابق نہیں تھا تو نیند مسلط کر کے حفاظت فرما دی کہ وہ اس سے بھی محفوظ رہے. تو حالانکہ وہ تو بچپن تھا, ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی تھی. اسی طرح جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اور بھی قریش جو تھے وہ سارے پتھر اٹھا رہے تھے, تو قریش یہ کرتے تھے کہ پتھر اٹھاتے تھے تو لحاظ ہی کرتے تھے کہ نیچے چادر ہے نہیں ہے, ایک قمیض ہے بس ٹھیک ہے, وہ لمبا قمیض ہے کوئی بات نہیں. تو حضور جب اٹھا رہے تھے تو آپ کے کندھے مبارک پہ اثر ہوتا تھا پہاڑ کا, تو آپ کے ایک چچا نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا بڑا پتھر اٹھاتے ہیں اور کندھے پہ کپڑا کوئی نہیں ہے, آپ چادر کھول لیں نا, چادر نیچے سے نکال کے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کا کندھا زخمی نہ ہو. اب پھر میں دانی مجھے چھوڑو میں اسی طرح اٹھاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں نہیں برداشت کر سکتا. تو آپ کا بچپن تھا تو انہوں نے جلدی سے حضور کا کپڑا کھینچا تاکہ چادر کھول کے میں ان کے کندھے پہ رکھوں بنا کے. باغ میں آلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوشی تاری ہو گئی, حالانکہ ابھی تک پوری طرح چادر بھی نہیں کھلی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ اپنے انبیاء کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس دور میں یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا, یعنی مردوں کا مردوں کے سامنے اس طرح کے احوال میں کام کرنے میں, یا جیسے آپ نے دیکھا ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے لوگ نہروں پہ اور دریاؤں پہ اور جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا, ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں. اچھا ویسے بھی جو آج کل انہوں نے کاسٹیوم بنائے ہوئے ہیں وہ تو میرے خیال میں یعنی پردہ داری کے بجائے انسان کو کریاں کرنے کا زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ جو ان کا جو تیراکی کے لباس ہیں، یعنی وہ مقصد ہے کہ اگر کوئی چیز لباس کے بغیر بھی نظر نہ آئے نا، اس کے پہننے سے ضرور نظر آ سکتی ہے. وہ لباس ایسے ہیں کہ آدمی کے جاذبے نظر ہوتے ہیں تاکہ آدمی اس کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھے اور ہر چیز جو ہے وہ واضح نظر آئے. تو اس لیے بہر صورت یہ ہے کہ حضور کی شان یہ تھی کہ اللہ نے اتنی چھوٹی سی بات سے بھی حضور کو محفوظ کر دیا کہ اللہ کے نبی کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرما دی. تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں. فرشتے اضطراری معصوم ہیں، انبیاء اختیاری معصوم ہیں. لہذا عصمت انبیاء جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ازواج رسول کا تعلق ہے یا جہاں تک عطرت رسول کا تعلق ہے، اولاد رسول کا تعلق ہے، بنات رسول کا تعلق ہے، وہ معصوم نہیں ہیں. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ استدلال کرنا کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ ازواج رسول نہیں ہیں، کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں جو عطرت کے لیے، ان پانچ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. قرآن جو ہے نا اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. قرآن یفسر بعضہ بعضا. اچھا قرآن میں تفسیر نہ ملے تو پھر فرمان محمد مصطفیٰ میں آئیں گے. تو اب یہاں قرآن نے لفظ فرمایا اہل البیت کا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اہل البیت سے کیا مراد. تو قرآن پاک ہمیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مہمان ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب بالکل چپ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے جا کے ایک ماشاءاللہ بچڑا، چھوٹا بچڑا، نوجوان، بڑا خوبصورت ذبح کیا. اس کو جناب انہوں نے مشوی کیا، یعنی بھونا اور بنا کے اور او توقلے کیا چپکے سے. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عمل ابراہیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میزبان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے مہمان سے کہ جی آپ کھانا کھائیں گے، بلکہ جو کچھ ہے وہ چپ کر کے ماحضر اس کے سامنے حاضر کر دیں. اچھی چیز ہے الحمدللہ، چھوٹی چیز ہے الحمدللہ، چاہے گھر میں ایک روٹی ہے، چاہے گھر میں سبزی ہے، چاہے گھر میں ایک نمک پانی ہے، کوئی بات نہیں. جو اللہ نے اس کو دیا ہے الجود من الموجود، عربوں کی مثال ہے نا کہ الجود من الموجود. آدمی سخاوت تو اسی چیز سے کرے گا جو اس کے پاس ہوگی، جو اس کے پاس نہ ہو تو بےچارے گا اس بات کی سخاوت کرے. تو یہ بھی آداب مہمان نوازی میں ہے کہ مہمان سے پوچھے نہیں کہ جناب آپ نے کھانا کھانا ہے. اب اگلا بےچارا شرم سے کہتا ہے نہیں جناب نہیں کھانا ہے، چاہے اس نے کھانا پیو بھی ان کو کیا میں تکلیف دوں. تو یہ آداب مہمانی کے خلاف. آج کل تو خیر لوگ اور زیادہ سمجھدار ہو گئے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کھانا کھانا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ ہم غریبوں کے کھانا کہاں کھائیں گے، اور جی آپ تو کسی بڑے آدمی کے مہمان ہوں گے نا، آپ غریبوں کا کھانا آپ کہاں کھاتے. مانا یہ ہوتا ہے کہ دفعہ ہوں نہ کھائیں، مانا یہ ہوتا ہے، طریقہ اس کا کہنے کا صرف انداز ہوتا ہے. تو ورنہ جی آپ کو ہمارے، اچھا پھر حضرت ایسا کریں نا کہ چلو ہمارے ہاں کھانا مقدر میں نہیں، چلو ناشتہ، چلو نہیں جی چلو شام کی چائے پی رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ دو دن تھوڑا رہے گا جائے گا. تو یہ نہیں شریعت کا آداب یہ کہ جو گھر میں ہے بس پیش کر دو. اچھا اور اس میں آسانی بھی بڑی ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان نوازی کا بڑا خیال تھا. جو آتا تو اپنے استاد کو انہوں نے لکھا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، قرضہ بہت ہو گیا، کہ جو بھی مہمان آتا ہے مجھے عادت ہے کہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قبائل ہیں نا، بلوشی قبائل، بلوچ قبائل جو ہوتے ہیں یا عرب قبائل، ان میں سخاوت فیاضی تو ہوتی ہے نا، ان کی فطرت میں ہوتی ہے، خون میں ہوتی ہے. دوبارہ انہوں نے اپنے استاد سے لکھا کہ بڑا پریشان، تو انہوں نے لکھا کہ بھائی بڑا آسان حل ہے کہ تم کسی مہمان کے لیے اہتمام نہ کیا کرو، ما حضر جو ہو وہ پیش کر دیا کرو، جو گھر میں ہو وہ لے آیا کرو، بس اللہ اسی میں برکت دیں گے، خدا تمہیں پھر کبھی پریشانی نہیں ہو. تو اس کے بعد والد صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کے کہنے پہ عمل شروع کیا، سب پریشانیاں ختم ہو گئی. پھر جو کچھ گھر میں پکائے اٹھائے لائے، وہ کھائے کھائے نہ کھائے اس کی مرضی، ہمارے گھر میں جو موجود ہے ہم تو وہی پیش کریں گے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، وہ بےچارے وہ تو کھاتے رہے تو فرشتے ہیں کیا کھائیں. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ بھائی مہمان ہو کے کھانا نہیں کھاتا، تو یہ کھانا نہ کھانا جو ہے یہ تو دشمنی کی علامت، کہ گھر میں آئے کھانا ہو اور نہ کھائے اگلا، اس کا مطلب ہے کہ دوست نہیں ہے. اور جیسا تھی نفس خیفہ، اب ڈر گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ ڈریں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کیا کھائیں، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، مجبور ہیں ہم، اور ہمیں بھیجا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے مبشر نہ ہو بھی ساگ مبارکباد دی. تو اب قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ کھڑی، تو ومرأته قائمۃ، آپ کی بیوی وہاں موجود تھی. فضحکت، تو بیوی صاحبہ ہنس پڑی کہ یہ عجیب خوشخبری دے رہے ہیں، اور دیکھو میں بوڑھی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، اب ہم تو اس اولاد پیدا ہونے کے عمل سے بھی گزر گئے، وہ ہم تو اس عمر سے بھی گزر گئے، تو اب کیسے ہمیں اولاد ہوگی. تو اس نے فوراً بیوی نے کہا کہ یا ویلتا الد انا عجوز وہذا بالی شیخا، عجیب تعجب کی بات ہے، ابھی میں بوڑھی ہو گئی، یہ بوڑھے ہو گئے، اب ہمیں اولاد ہوگی بڑھاپے میں. تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا وتعجبين من امر الله رحمت الله عليكم وبركاته اهل البيت. انہوں نے کہا کہ بیوی کیا بات، آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ کی رحمت سے، آپ پیغمبر کی گھر والی ہیں، اللہ قادر نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں دے سکیں. تو خطاب کیا کیا، اہل البیت، اب یہاں تو کوئی اولاد نہیں نا، صرف بیوی ہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں، اہل البیت. تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ بیوی پہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں وہاں بھی لفظ اہل بیت آیا. اور وہاں کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور آدمی کھڑا ہو، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہے. قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ وامرأته قائمۃ فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. تو اہل البیت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، نہ کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام. اسی بھی ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ ہے، نہ کہ اس سے مراد اولاد رسول اللہ. ہاں اولاد کو ہم مانتے ہیں، لیکن نص قطعی کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق تو اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ. اچھا، اسی طرح آپ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ دیکھیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں ڈال، اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہی حکم دیا تھا، ان ارضعیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، فاذا خفتی الیہ فالقیہ فی الیم، اور جب خوف ہو کہ اب دشمن کے آدمی آ جائیں گے اور میرے بچے کو نعوذ باللہ وہ قتل کر دیں گے، تو آپ ان کو دریا میں ڈال دیں، اور بالکل غم نہ کریں اور بالکل خوف نہ کریں، ہمارا وعدہ ہے. القیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ ہم آپ کے پاس اس کو واپس لوٹائیں گے، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، اپنا بھی خوف نہ کریں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کریں، ہم آپ کو بھی بچائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچائیں گے، اور زیادہ جدا بھی نہیں کریں گے, ہم واپس بھی آپ کے پاس لائیں گے. تو اب جناب بی بی نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی صندوق پانی کے چلی گئی. اب آخر ماں ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو قالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. آپ نے اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ پتہ تو کرو, ہم نے تو صندوق ڈال دی نا, آخر دریا کا بہاؤ جو ہے وہ اسی طرف ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ کہ بھئی صندوق نکل گئی, کسی نے پکڑ لی, ڈوب گئی, کہاں گئی. اگر صندوق پکڑی گئی ہوگی تو لازمی بات ہے لوگ باتیں کریں گے نا, ایک صندوق ہے اس میں بچہ ہے. تو اب بی بی صاحبہ جو ہے وہاں سے چل پڑی. اللہ نے بھی ایسا انتظام فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ فرعون تم جتنا مرضی آئے بچے ذبح کرا لو, جس بچے سے تم ڈر رہے ہو نا ہم تمہارے گھر میں رکھیں گے اس کو, ہم کسی اور جگہ بھی نہیں لے جائیں گے, ہم تمہارے گھر میں لے آئیں گے اسی بچے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے وہ ایک دفعہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا جب نیا نیا آرڈر ہوا تھا, پرانی بات ہے, تو ہمارے ایک بزرگ تھے عالم تھے وہ فوت ہو گئے, تو انہوں نے تقریر میں ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا بھائی منصوبہ بندی والوں کو بہت دیر سے خیال آیا ہے اگر فرعون 70,000 بندے کو گولیوں سے ختم نہیں کر سکا تو آپ یہ ٹیبلٹ کھلا کے کیسے ختم کریں, اس نے 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ ذبح کر ڈالا لیکن پھر بھی موسیٰ پیدا ہو گئے. تو آپ نے جس کو روکنا ہے لاکھ روک لیں ضرور پیدا ہوں گے. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے جناب کے اس دور میں ان کے منصوبہ بندی کا جو چیئرمین تھا, پتہ نہیں اور کوئی کسی این جی اوز کا پریزیڈنٹ تھا, تو اس نے بھی اپنے گھر میں منصوبہ بندی کا باقاعدہ علاج شروع کرایا تاکہ میں خود عمل کروں. تو اللہ نے اس کو اسی سال جاڑے بچے دیے, دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے. دوا کھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بجائے ایک پیدا ہونے کے اللہ نے دو دیے اور دونوں ٹھیک ٹھاک صحت میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں بچے روکنے کے کام آتی ہے نا دوائی, وہاں بچہ پیدا کرنے کے بھی کام آتی ہے. وہ روکتی رہتی ہے نا اس جرثومے کو, نہیں آنے دیتی نا اندر. تو جس دن بھول گیا جرثومہ فتن آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے عمل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا نظام ہے. تو بہرحال یہ تو الگ بات ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیں تو شور ہو گیا, تو فرعون کے گھر میں بچہ آئے اور صندوق پکڑا گیا, بچہ پکڑا گیا. اب بی بی کو دل میں خیال آئے کہ ہے تو میرا بھائی, اور کون ہو گیا, صندوق کون سی پکڑی گئی. اندر آئی تو دیکھا کہ سارے محل کی عورتیں خواتین کٹھے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے رو رہا ہے. قریب آگے پوچھا انجنو بن طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے, وہ ہم لائے شرون, وہ سمجھے نہیں, یہ نہ ہو کہ شک کر لیں گے تو اس کی بہن ہے پھر مجھے پکڑ لیں گے. تو ان نے کہا کہ کیا وجہ ہے, کیوں, انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا. جتنی شہر میں دودھ والی ہم بیویاں ہیں عورتیں ہیں سب کو بلایا, وہ دودھ لیتا ہی نہیں کسی کا اور چپ بھی نہیں کرتا, رو رہا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موقع ملا بات کہنے کا, تو بھی قرآن کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا, قالت هل ادلکم الى اهل بیت یکفلونه. انہوں نے کہا اگر کہو تو میں ایک ایسے گھر کے بارے میں تمہیں بتلاتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکیں گے. الى اهل بیت, اهل بیت سے مراد کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں, وہاں اور تو کوئی اولاد تھی نہیں, جو اولاد ہے وہ تو اہل بیت کے بارے میں بتلانے کے لیے آئی ہے, بیٹی ہے. تو وہ کہتی ہے اہل بیت کون, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. انہوں نے کہا اچھا ایسی بھی, انہوں نے کہا ہاں وہ ایک عورت ہے, امید ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پی لے. انہوں نے کہا خدا کے لیے جلدی جا کے لے آؤں. تو شاہی جناب سواریاں تیار ہو گئیں اور بیٹی کو ساتھ بٹھایا, وہ آئی دوڑتی ہوئی, اماں اماں موسیٰ علیہ السلام تو مل گئے ہیں, اور وہ آئے سواری بھی آئی ہوئی ہے فرعون کے گھر میں, وہ بلا رہے ہیں دودھ نہیں پیتا بھائی میرا جلدی چلو. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتی. انہوں نے کہا کیوں, انہوں نے کہا اللہ نے کہا تھا موسیٰ تیرے پاس آئے گا, مجھے یہ تھوڑا کہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی. انا ردو ہو الیک, میرے پاس آئیں گے میں کیوں جاؤں. اچھا اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھنا تھا, ماں تھی نا اگر چلی جاتی تو راز کھل جاتا, انسان ہے نا, لیکن نہ جانے سے اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ بھئی یہ ماں ہوتی تو نام سن کے فوراً آ جاتی کہ میرا بیٹا مل گیا ہے. یہ کہا صبر کرتی تھی, اس صبر میں یہ راز بھی تھا, یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ نے اس بات کو پردے میں رہنے دیا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لائے, تو اس نے دودھ قبول کر لیا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کیا کرو کہ ہم آپ کا ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں, تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں, آپ بچے کو رکھیں گے تو ہم شاہی محل میں, کیونکہ یہاں تو آپ کا گھر جو ہے چھوٹا گھر ہے, اس میں تو بچے کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں میرا مولا جب تو شان پہ آتا ہے, کرم پہ آتا ہے, اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور پیسے بھی لو. فرعون پیسے بھی بھر رہا ہے اور دودھ بھی ماں اپنے بچے کو پلا رہی ہے, کسی غیر کو تو نہیں پلا رہی ہے, لیکن باقاعدہ وظیفہ بھی مل رہا ہے اور احترام بھی ہو رہا ہے, وہ دینے والے نے انتظام کر دیا. لیکن ہماری دلیل اس بات پہ تھی کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ ہوا ہے, اور یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. تو لفظ اہل بیت سے مراد یعنی ام موسیٰ ہیں, یہاں بھی لفظ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ ازواج رسول. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں, تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, کہ اس عورت نے جس کے گھر میں, فی بیتها, جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے یعنی امرأت العزیز, تو اب نسبت بیت جو ہے یا اہل بیت جو ہے وہ ہوتی ہی عورتوں کی طرف ہے, ہوتی ہی اہل کی طرف ہے. تو اسی لیے جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ حضرت لوط سے کہ آپ ایسا کریں کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے کچھ حصے میں آپ اپنے اہل کو لے کے اس بستی سے چلے جائیں, وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا پیچھے, ان کے انجام کی طرف بھی نہ دیکھنا, کیونکہ ان کا فیصلے کا وقت آ چکا ہے, اب ان پہ نزول عذاب کا وقت آ چکا ہے. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, اور صبح قریب ہے. تو وہاں بھی قرآن کہتے ہیں اسر باہلک, تو اب حضرت لوط جب چلے ہیں تو یا آپ کی بیٹیاں ہیں یا آپ کی بیوی ہے, لیکن بیوی پھر عذاب میں ماری گئی کیونکہ اس نے خیانت کی, اس پہ بھی عذاب آ گیا, لیکن بیٹیاں جو تھیں وہ ایمان پہ رہیں, امانت پہ رہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹیوں کو تو عذاب سے بچا لیا, لیکن اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, لیکن آپ کی بیوی جو تھی وہ ہلاک ہونے والوں میں آ گئی. تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ لفظ اہل بیت سے مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اور یہ بھی یہ دیکھیں کہ منشاء قرآن پہ غور کریں, قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب سارے قرآن پہ نظر ڈالیں, سورۃ الاحزاب پہ نظر ڈالیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وان کنتن تردن اللہ, خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی. یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ, خطاب کس کو ہے؟ حضور کی بیویوں کو خطاب. وَمَن يَكُنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی. یا نساء النبی لستن کاحت من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول, خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی کو ہے. وقرن فی بیوتکن, خطاب کس کو ہے؟ ازواج رسول کو ہے. اقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ, تو یہ سارا خطاب جو ہے کس کو چلا رہا ہے؟ ازواج رسول کو. پہلے بھی دیکھ لیں اور بعد میں بھی دیکھ لیں کہ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اللہ نے فرمایا کہ وذکرنا, آپ اس بات کو یاد رکھیں, اس بات پہ غور کریں, اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ تو وہ گھر والی, وہ گھرانے والی بیویاں ہیں جن کے گھروں میں میرا قرآن اترتا ہے, جن کے گھروں میں وحی آتی ہے, جن کے گھروں میں اللہ کا نبی قرآن پڑھتا ہے, دانائی کی باتیں سکھلاتا ہے. تو اول سے لے کر آخر تک تمام خطاب جو ہے وہ اہل بیت رسول کو ہے, اور اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ ازواج رسول اللہ ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, اور حضور کی اولاد جو ہے اطہار جو ہے وہ بھی اہل بیت ہیں, اور حضرت حسن حضرت حسین یعنی اولاد او بنات رسول بھی اہل بیت میں ہیں, وہ کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں سوا اہل تشیع حضرات کے کہ جو ازواج رسول کی نفی کرتے ہیں. تو الحمدللہ قرآن کے استدلال سے دلائل قرآنیہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج محمد مصطفیٰ ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. کہتے نہیں کہ عورتوں کے لیے اسکرٹ پہننا جو ہے, اسکرٹ جو پہنتی ہیں وہ جائز ہے جو آج کا رواج ہے. پہلے آپ نے وضاحت نہیں کی کہ بھئی وہ منی ہو یا پورا ہو. نہیں, مسئلے پوچھ رہے ہیں, پوری بات پوچھتے نا بھئی. جب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا کپڑا پاؤں سے بھی ایک بالشت نیچے ہو, پاؤں سے بھی ایک بالشت زمین پہ ہو تاکہ چلتے ہوئے اس کا پاؤں بھی نظر آئے, تو منی اسکرٹ کی اجازت کہاں ہوگی؟ ہاں اب اگر اس نے کوئی ایسا اسکرٹ بنایا ہے یا ایسا ٹراؤزر بنائے ہیں جو پورا ہے اور اس کو پہن کے وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی, ٹھیک ہے, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں, مقصد تو ستر ہو رہا ہے. لیکن جو آج کل مروج ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, وہ تو ہوتا ہی یعنی گھٹنوں تک ہے یا گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے, باقی تو ساری پنڈلیاں, کیونکہ وہ تو پہنا اسی لیے جاتا ہے کہ پنڈلیاں کیسے دکھائے. وہ مقصد تو ان کا یہ ہے نا کہ اس نے اس کی نمائش کرنی ہے کہ وہ آدمی جو ہے کیسے دیکھے گا اگر وہ کپڑا پورا ہوگا. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا دامن جو ہے کپڑے کا عورت کا وہ یعنی مردوں کا کم از کم نصف ساق پہ افضل, نصف ساق کے بعد اس کے بعد تکنے سے اوپر, تکنے سے نیچے ہو تو وعید ہے اس کے لیے جہنم کی. لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ایک بالش کے قریب وہ زمین پہ بھی پڑا رہے تو اچھا ہے تاکہ ان کے پاؤں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے. تو بہرحال یہ جو رواج ہیں یا مروج ہیں یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. تو باہر سر ایک بات کا ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ ہماری بیٹیوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا, مشکل پڑتا ہے. اس لیے مشکل پڑتا ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا کرو کہ کیا آپ ایمان والی ہیں یا نہیں. اگر آپ ایمان و اسلام سے خارج ہیں, جو مرضی ہے پہنو, پھر بکنی میں پھرو, اسکرٹ پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ سن بات لیں, جا کے اپنے رنگ ٹن کریں. لوگ گورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کالا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, مقصد تو جسم کی نمائش ہے. تو پہلی بات یہ سوچ لیں کیا آپ مسلمان ہیں اور ایمان والی ہیں. اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ تو پھر بنت رسول ہیں, اولاد رسول ہیں, نبی باپ ہیں, آپ تو پھر نبی کی بیٹی ہیں. اگر یہ مقام آپ کو قبول ہے کہ آپ نبی کی بیٹی بننا چاہتی ہیں, آپ قیامت میں بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں, تو پھر تو آپ کو پردہ بھی کرنا ہوگا, پھر لباس بھی ساتر پہننا ہوگا, پھر یہ اریانی و فحاشی سے بھی بچنا ہوگا. یہ سارے جو موجودہ دور کے ڈیزائن کیے ہوئے لباس ہیں جن سے انسان کا ایک ایک عضو کا ایک ایک حصہ ظاہر ہوتا ہے, ان سب پہ لعنت بھیجنی ہوگی. اور اگر آپ اسلام اور ایمان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں تو آپ عالمات شاہ عالم تصاہیے فسنا معاشیت جو چاہو کرو, مسئلے پوچھنے کی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں. اگر آپ مسئلہ پوچھتی ہیں بحیثیت مسلمان عورت کے تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کیا پہنتی تھی, نیکر پہنتی تھی یا اسکرٹ پہنتی تھی, وہ میراتھن ریس میں حصہ لیتی تھی. کوئی عقل کی بات ہو, پہلے یہ فیصلہ کرنے کے بعد پوچھا کرو. جب بھی آپ سے کوئی لڑکی پوچھے نا کہ لباس جائے, اسے پوچھو کہ تم ہو کون, مسلمان ہو؟ پھر ٹھیک ہے, پھر قرآن کا حکم مانو. اگر تم مسلمان نہیں ہو تمہاری مرضی جو چاہو کرو, تمہارے ساتھ کوئی جھگڑے نہیں, کوئی اختلاف ہی نہیں, کوئی زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروهين, واقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.